القدس هي المهر
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم
بيت المقدس في قسم أوكرانيا سابوني قدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى آله. اذن و ترم ہم اور آپ شب دعا میں جمع ہوئے ہیں اور اس شب دعا کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں. انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو بالآخر خدا سے لو لگاتا ہے. جب یزید کے دور میں مدینہ ویران ہوا اور بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے واقعہ حرہ میں, صحابہ اور تابعین, مسلمان خواتین کی عصمت دری ہوئی, مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی, تو اس کے بعد امام سجاد نے دعاؤں کی نشست کا اہتمام کیا. وہ دعائیں جو آج ہمارے پاس صحیفہ کاملہ کے نام سے موجود ہیں, وہ فقط دعائیں نہیں ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی گئی ہے. ان دعاؤں کے ذریعے ائمہ طاہرین کے پالیسیز کو بیان کیا گیا. تو یہ دعائیں نہایت اہم ہوتی ہیں. اور آج جو زمانہ ہے, آج جو حالات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور اس کے لیے قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ آزادی مفت میں ہاتھ نہیں آتی ہے, فری میں نہیں ملتی. ہر قوم کو اس کی قیمت دینی پڑتی. جو قوم قیمت نہیں دینا چاہتی وہ غلامی میں زندگی گزارتی. ان کی مینٹلٹی غلامی والی ہو جاتی, ان کی ذہنیت غلامانہ ہو جاتی. وہ قومیں جو کبھی غلام نہیں رہیں, وہ ممالک جو کبھی کالونی نہیں رہے, جیسے ایران کبھی کالونی نہیں رہا, ترکی کبھی کالونی نہیں رہا, تو آپ وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی محسوس کریں گے کہ اور ہے. اور وہ قومیں جو صدیوں تک غلامی کا شکار رہیں, ان کے سوچنے کا انداز ہی اور ہے. ان کے سوچنے کا انداز ہی غلامانہ ہے. بہرحال ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اصل میں فلسطین میں. اور جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ فقط فوجیوں کے درمیان نہیں ہوتی, اس کے بہت سارے محاذ ہوتے ہیں. ایک محاذ ہوتا ہے فوجی محاذ. اس فوجی محاذ میں بھی کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ دیگر محاذوں پر بھی ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی فوج بہت طاقتور ہو اور وہ سامنے والے لشکر کو یا سامنے والے قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے, ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, اسکول میں, مسجد میں, چرچ میں, بازاروں میں, اور ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. تو ایک یہ والی جنگ ہوتی ہے. اچھا کبھی اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے مار دی, یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنگ میں کامیابی کا دار و مدار اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے انسان مار دیے, اور خاص طور پر سیویلینز کو مار دیے. عام لوگ جو نان کمبیٹنٹ ہیں, جن کا تعلق جنگ سے نہیں ہے, جو فوجی نہیں ہیں, ان کو مارنا جنگی جرائم میں شمار کیا جاتا ہے. یہ وار کرائم ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے. آج ممکن ہے آپ کو سننے میں یہ بات مضحکہ خیز لگ رہی ہو کہ کون بھلا اسرائیل کا مواخذہ کرے گا, کون اس کو کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائے گا. جی نہیں, یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت. آپ میں سے جو لوگ ہماری عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا بوزنیا ہرزگوینا میں جو کچھ قتل عام ہوا مسلمانوں کا, تو بوزنیا میں جو کچھ ہوا وہ بھی جینوسائڈ تھا, اور اس وقت جو کچھ ہوا وہ بھی وار کرائم تھا. جس طریقے سے مسلمانوں کو تحت تیغ کیا گیا, اجتماعی طور پر قتل کیا گیا, تو ان کے کئی جرنیلوں کے اوپر وار کرائم کے کیسز چلے اور چل رہے ہیں, اور کئی کو سزا بھی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے بعض اوقات. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کے وار کرائم انجام دیتا ہے, کوئی ملک ہو یا کوئی فوج ہو یا کوئی حکمران ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ جیت گیا. انسانوں کو مار دینے سے, عمارتوں کو تباہ کرنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی. جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ اہداف اور مقاصد کے تحت جیتی جاتی ہے. جن کا ہدف اور مقصد کامیاب ہوتا ہے جنگ میں, اصل میں وہ کامیاب ہوتی ہے. کربلا میں کون کامیاب ہوا؟ بعض سادہ لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ظاہراً یزید کامیاب ہوا, اصل میں امام حسین کامیاب ہوا. اچھا اب یہ کیسے پتا چلا کہ ظاہراً یزید کامیاب ہوا؟ ظاہراً یزید اس طرح کامیاب ہوا کہ اس نے امام حسین کو قتل کروا دیا, ان کے ساتھیوں کو قتل کروا دیا. یہی ہے نا بات. تو اگر امام حسین کو قتل کروا دیا تو یزید کامیاب ہو گیا. جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں, جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, جو مار دیے جاتے ہیں, کیا وہ سب لوگ ناکام ہوتے ہیں؟ کیا وہ ناکام ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں سب سے بڑا جو فوجی اعزاز ہے نشان حیدر, وہ اس کو دیتے ہیں جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے. کسی زندہ آدمی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اس کو دیتے ہیں جو شہید ہو جاتا ہے, جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے. تو جن لوگوں کو ہم نے نشان حیدر دی ہے وہ سب لوگ ناکام لوگ ہیں. ہم ناکام لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں سب سے بڑا اعزاز؟ نہیں, ناکام لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں, ہم کامیاب لوگوں کو دے رہے ہیں جو اپنے ہدف اور مقصد میں اتنے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے. یہ کامیابی کا معیار ہے, ناکامی کا نہیں ہے. کامیابی اہداف اور مقاصد کو حاصل ہوتی ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ امام حسین کیا چاہتے تھے؟ یزید چاہتا تھا امام حسین سے بیعت لے لے. سارا سی بات, یزید نے خط سے کہا کہ میں مدینہ کو, کہا حسین سے بیعت لے لو. یہی ہے نا بات. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے یہ بات. یزید امام حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا, ناکام ہو گیا. یزید امام حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا نا. آپ لوگ اتنے جواب دینے میں تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ ناکام ہو گیا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا. امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, میں بیعت نہیں کروں گا. یہ نا مطلب. امام حسین اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو بیانیہ ہے, جو آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا, اس پہ وہ باقی رہے, ڈٹے رہے, پیچھے نہیں ہٹے, کامیاب ہو گئے وہ. امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے, انہوں نے بیعت نہیں کی. یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا, وہ بیعت نہیں لے سکا. اب اس نے امام حسین کو قتل کر دیا. تو دیکھیں جس وقت امام حسین فرما رہے تھے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، جب اتنا بڑا بیان امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں، حاکم مدینہ کے سامنے دے رہے ہیں، گورنر آف مدینہ کے سامنے دے رہے ہیں، یزید برسر اقتدار آ چکا ہے اور یزید اچانک تو نہیں آیا، یہ ساری پلاننگ بہت پہلے سے ہو رہی تھی، یہ ساری سچویشن امام حسین علیہ السلام کے سامنے واضح تھی، کلیئر تھی، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام ایک بیان دے رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو امام حسین کے سامنے اس کے کانسیکوینسز تھے یا نہیں تھے؟ اس کا نتیجہ تھا یا نہیں تھا کہ میں جو بیان دوں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ سارے کانسیکوینسز تھے نا امام حسین کے سامنے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ فرما رہے تھے نا، اس میں یہ بات شامل ہوگی نا کہ یزید مجھے قتل کروا سکتا ہے، یہ پیشنگوئی پیغمبر کی تھی نا پہلے سے کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے سرزمین عراق میں، جس کا نام کربلا ہوگا. یہ سارے الفاظ روایتوں حدیثوں میں آج تک مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہیں. تو امام حسین جب فرما رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے چیزیں واضح تھیں، کلیئر تھیں. تو یہ کہنا کہ اصل میں امام حسین کامیاب ہوئے، ظاہر میں یزید کامیاب ہو گیا، ظاہر میں بھی یزید کامیاب نہیں ہوا، ظاہر میں بھی کامیاب نہیں ہوا. تو مار دینا، قتل کر دینا، عمارتوں کو گرا دینا، اسکولوں کو بم مار دینا، اسپتالوں کو تباہ کر دینا، چرچ اور مسجد کو ڈھا دینا، یہ کامیابی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، یہی سب کچھ لبنان میں اس نے کیا تھا، 34 روزہ جنگ میں جب حزب اللہ سے مقابلہ ہوا تھا تو لبنان کو اس نے بہت نقصان پہنچایا، پل گرا دیے، بلڈنگ گرا دی، اسکول تباہ کر دیے، مارکیٹ میں بم مار دیا، یہ ساری چیزیں کی، تو کیا کامیاب ہو گیا؟ کامیاب نہیں ہوا. اصل میں تو وہ اس لیے داخل ہو رہا تھا لبنان میں، اسرائیل اس لیے آیا تھا کہ وہ حزب اللہ کو ڈس آرم کرے، اور حزب اللہ کے اندر جو صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر راکٹ فائر کر سکتی ہے، اس کی اس صلاحیت کو ختم کر دے، ناکارہ بنا دے. اس اعلان کے ساتھ وہ لبنان میں آیا اور 34 دن تک جنگ ہوتی رہی. آخری دن بھی حزب اللہ نے 300 راکٹ فائر کیے، جنگ بندی سے پہلے آخری دن بھی 300 راکٹ فائر کیے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس کیپیبلٹی کو ختم نہیں کر سکتے. جس مقصد کے تحت آپ آئے تھے آپ وہ حاصل نہیں کر سکے. آپ نے اپنا غصہ اسکول میں اتارا، آپ نے اپنا غصہ ہسپتال میں دکھا دیا، آپ نے اپنا غصہ پل کو توڑ کے کر دیا. یہ کوئی بردانگی ہے؟ آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے، آپ 10,000 فٹ پہ جا کے ایک بم گرا دیں، کہیں نہ کہیں تو وہ گرے گا، اور جب گرے گا تو تباہی ہوگی کچھ نہ کچھ. تو یہ مردانگی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر غزہ پہ اسرائیل حملے کر رہا ہے تو اس سے کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اولاً تو اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے وہ تو حماس نے کیا. حماس تو ایک تنظیم ہے نا، حماس کوئی ملک تو نہیں ہے، حماس تو ایک تنظیم ہے. ایک تنظیم سے آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ اس تنظیم کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عوام پہ جا کے حملہ کر دیا، آپ نے اسپتالوں پہ حملہ کر دیا، آپ نے عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ اصل میں ناکام ہو رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور دنیا اس کو اسی طرح دیکھ رہی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں صرف میں آپ سے کر رہا ہوں، دنیا اس کو اسی طرح دیکھ رہی ہے، دنیا اس کو سمجھ رہی ہے کہ یہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے کہ آپ جس سے آپ کی جنگ ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، لہٰذا آپ عام لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی، صرف مسلم کنٹریز میں نہیں، نان مسلم کنٹریز میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کی کامیابی ہے. اور دوسری کامیابی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، دیکھیں ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر صرف فلسطینیوں کی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں, یہ ایک پہلو ہے. اس کو بھی بیان کریں کہ اسرائیل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اسرائیل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, یہ دونوں چیزیں بیان کرنا چاہیے. قرآن کریم نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہیں زخم لگا ہے, تو تم دیکھو تمہارے دشمن کو بھی اسی طرح زخم لگا ہے جس طرح تمہیں زخم لگا ہے. یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہارے دشمن کو بھی تکلیف پہنچی ہے, وہ بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ احساس ہو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ضرورت تھی ان کو ایسی کاروائی کرنے کی, اس کے بعد دیکھیں یہ ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایک کاروائی اس وقت کی, اس وقت بھی بڑا نقصان پہنچایا دشمن کو, اور اس کے بعد جب سے یہ زمین کے اندر آیا اسرائیل, مسلسل ان کو نقصان ہو رہا ہے, ان کے فوجی مروارے جا رہے ہیں, ان کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں, ان کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے, کیونکہ جب دشمن کو نقصان پہنچتا ہے, جب دشمن کو زخم لگتا ہے, تو مومنین کے دلوں کو اس سے تسلی ہوتی ہے, اس سے تسلی ہوتی ہے. ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم تمہارے ہاتھوں سے دشمن کو عذاب دینا چاہتا ہے تاکہ مومنین کے دلوں کی تسلی ہو. خدا تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے, تو وہ جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو بھی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. جس طرح یمن کے اوپر سعودی عرب نے یرغمال کر دیا, اب کہاں یمن کے بیچارے نہتے لوگ, کمزور لوگ, سیویلین عام لوگ, اور کہاں سعودی عرب ایک پوری ریاست, ان کے ساتھ وہ 40 ملکوں کی فوج جو اور تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یمن پہ حملہ کرنے میں پیش پیش رہی ہے وہ. تو 40 ملکوں کی فوج الگ, 40 بلین ڈالر کا اسلحہ جو امریکہ نے ان کو دیا وہ الگ, اور یمن کے عام لوگ. تو اس وقت ان کا خیال بھی یہی تھا آل سعود کا کہ 2-4 دن کی بات ہے, اس کے بعد یمن ٹھنڈا ہو جائے گا, ہمارے پاس ایک وزیر اعظم ان کا موجود ہے ریڈی میڈ, اس کو لے آ کے ہم وہاں انسٹال کر دیں گے. لیکن وہ بات نکلتے نکلتے 8 سال ہو گئے, اب تک ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. مکانات انہوں نے بھی بہت گرائے, پل انہوں نے بھی بہت تباہ کیے, اسکولوں پہ انہوں نے بھی بمباری کی, لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ نہیں ہوا. یہاں تک کہ بالآخر ایران سے دوستی کر لی, خدا کرے یمنیوں سے ہماری جان چھڑا دو. یہ ناکامی ہے اصل میں, 8 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے اس قوم کا. ہاں انسان مار دیا آپ نے بہت سارے, عمارتیں گرا دی آپ نے بہت سارے, لیکن کوئی قوم اس سے کیا شکست کھا جاتی ہے؟ لیکن قومیں وہ شکست کھاتی ہیں جو مقابلے سے دستبردار ہو جاتی ہے. وہ قوم ہار جاتی ہے جو مقابلے سے دستبردار ہو جائے, جو مقابلے سے دستبردار نہ ہو وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. جیسے گیم ہوتا ہے نا ریسلنگ, ریسلنگ میں دیکھا ہوگا آپ نے, بعض اوقات کوئی ایک ریسلر ہوتا ہے, اس کی خوب پٹائی ہوتی ہے, اتنی پٹائی ہوتی ہے, مار مار کے اس کا برکس نکال دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے مر گیا وہ بے سود پڑا ہوا ہوتا ہے. دوسرا ریسلر اس کے اوپر آ جاتا ہے, اب ریفری کاؤنٹ کرتا ہے 1-2, لیکن 3 مارنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے, اگر 3 مار دے میچ ختم, اگر 3 ہو جائے تو ریفری کیا کرے گا؟ دوسرے ریسلر کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے گا, بھئی یہ جیت گیا میچ ختم. لیکن وہ جو بہت پٹا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے 3 بولنے سے پہلے, اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ابھی اور مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس میچ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا, یعنی میں شکست قبول نہیں کرتا ہوں. یہ نا مطلب گو کہ بہت پٹ چکا ہوں میں, لیکن میں شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. جب وہ کہتا ہے میں شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں, تو پھر ریفری کیا کرتا ہے؟ ریفری اس کو کہتا ہے اٹھو, ایک چانس دیتا ہے نا, کہتا ہے اٹھو مقابلہ کرو, پھر اٹھتا ہے, پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ پٹا تھا نا وہی جیت جاتا ہے, بعض اوقات وہی جیت جاتا ہے. تو یہ تو جیتنے کا چانس اس کے پاس اس وقت ملا جب وہ شکست قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. اگر شکست قبول کر لیتا میچ ختم ہو جاتا. تو قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اگر کوئی قوم شکست قبول کر لے گیم اوور, لیکن کوئی قوم شکست قبول نہ کرے, اگر کوئی قوم کہتی نہیں ہم فٹ ضرور رہیں, مر ضرور رہیں, نقصان ضرور اٹھا رہے ہیں, لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, تو ہمارے سامنے دیکھیں. ذرا پرانی باتیں نہیں, یہ سب تازہ تازہ مثالیں ہیں. آپ حزب اللہ کے دیکھ لیں, آپ حماس نے اس سے پہلے بھی جگجگ کی ہے, چھ روزہ جنگ. آپ حماس کو دیکھ لیں, آپ انصار اللہ کو دیکھ لیں یمن کے. تو وہ تمام قومیں جو مقابلے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی, مقابلے میں رہنا چاہتی ہیں, ان کو کامیابی کا امکان ہوتا ہے. تو جنگ میں صرف مقابلہ فوجیوں کا نہیں ہوتا, بہت سارے مقابلے ہوتے ہیں. فوجی مقابلے کے ساتھ ساتھ سیاسی مقابلے ہوتے ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے سیاسی محاذ کے اوپر. آج آپ دیکھ رہے ہیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, او آئی سی کے ممالک بیٹھے نا, کچھ نہ کچھ ریزولوشن آیا ان کے سامنے. اچھا اگر 15 نکات آ گئے تو کم از کم اس میں سے 10 میں تو اتفاق کر رہے ہیں نا, وہ دو چار میں نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ان کے مفاد ہے, ظاہر ہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہاں اسرائیل اور اسرائیل کے جتنے حمایتی ہیں ان کے آئل بند کر دیں ہم. ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں وہ کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. وہ معاملہ جو گزشتہ 70 سالوں میں بیک برنر پہ چلا گیا تھا, جس میں بات نہیں ہو رہی تھی, آج مجبور ہیں یہ سارے ممالک کہ وہ بیٹھیں, بات کریں اسرائیل کے اوپر گفتگو, فلسطین پر گفتگو. تو ایک محاذ یہ ہے, سیاسی محاذ. اس میں آپ دیکھیں فلسطینیوں کو کامیابی ہو رہی ہے, ان کو حمایت مل رہی ہے, ان کے لیے دنیا کی قومیں باہر نکل رہی ہیں, ان کے لیے دنیا کے حکمران بول رہے ہیں. جو دل سے نہیں بول رہے ہیں وہ زبان سے بول رہے ہیں, لیکن کم از کم زبان سے صحیح وہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ البتہ یہ مخالفت, یہ حمایت جو ہے وہ فلسطینیوں کی مظلومیت کے لیے تو ہے جو کافی نہیں. ان کو تو اصل میں حمایت کرنی چاہیے فلسطین کے مجاہدوں کی, حماس کی حمایت کرنی چاہیے نا, وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ صرف فلسطینیوں کی مظلومیت کی حمایت کر رہے ہیں, مجاہدین کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. وہ جو فریڈم فائٹرز ہیں, وہ جو جنگ کر رہے ہیں, وہ جو لڑ رہے ہیں, اور یہ جنگ غیر قانونی نہیں ہے, یہ حملہ غیر قانونی نہیں تھا. یونائیٹڈ نیشن نے اجازت دی ہے, اقوام متحدہ نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے, جس قوم کی سرزمین پر قبضہ ہو, جس قوم کی زمین پر قبضہ ہو, غیر ملکی قبضہ, غیر کسی اور قوم نے قبضہ کیا ہو, وہ اپنی سرزمین کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلح جدوجہد کر سکتی ہے, مسلح اسلحہ اٹھا سکتی ہے وہ قوم. اور اگر وہ اسلحہ اٹھائیں گے تو وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے, وہ فریڈم فائٹرز کہلائیں گے. وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے, وہ فریڈم فائٹرز کہلائیں گے. دنیا میں جہاں جہاں جن جن قوموں نے اس طرح کی جدوجہد کی ہے, ان سب کی یونائیٹڈ نیشن نے حمایت کی ہے. یہ ان کی جدوجہد قانونی ہے, چاہے مسلح جدوجہد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سرزمین پر قبضہ ہوا ہے. یہ جو آج غزہ میں فلسطینی بیٹھے ہوئے, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے, یہ ویسٹ بینک اور یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں, جو فلسطین, جو اسرائیل کے علاقے نہیں ہیں اصل میں, جو اس نے قبضہ کیا ہے شام کی زمین پر اور اردن کی زمین پر اور مصر کی زمین پر اور لبنان کی زمین پر. وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا, ان کے مکانوں کو بلڈوز کر دیا گیا, ان کو نکال کے کیمپ میں ڈال دیا گیا. وہاں بلڈنگ بنا دی گئی, وہاں فلیٹس بنا دیے گئے, وہاں بنگلوز بنا دیے گئے. دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے وہاں پر آباد کیا گیا, ان کے اور ان کے درمیان باڑا لگا دیا گیا. یہ اپنے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, ان گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں, اپنے جیب میں لے کے پھرتے. وہاں رہے کچھ دوسرے لوگ ہیں, 70 سال سے مسلسل پٹ بھی رہے ہیں. ایک مرتبہ اگر انہوں نے جرات کی, ہمت کی, نکل کر آئے اور آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے دشمن کو نقصان پہنچایا, اب لوگ کہہ رہے ہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بزدلانہ سوچ ہے, یہ غلامانہ سوچ ہے, یہ غلامانہ سوچ ہے. مجاہدوں کی سوچ اور ہوتی ہے, اب بزدلوں کی سوچ اور ہوتی ہے. تو سیاسی محاذ پہ ایک مقابلہ ہے, اقتصادی محاذ پہ ایک مقابلہ ہے, یہ بھی ایک محاذ ہے اقتصادی محاذ. یہ جو حماس نے حملہ کیا, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو, کیوں $10 بلین مانگ رہے ہیں امریکہ سے؟ $10 بلین مانگے نا اس نے, اس کا مطلب $10 بلین کا نقصان ہوا, تو $10 بلین کا نقصان پہنچایا انہوں نے. اور اسرائیل پہلے ہی اکنامیکلی بہت بری حالت میں ہے. ابھی چند مہینے پہلے اگر اسرائیل کی خبریں آپ دیکھ رہے ہوں تو اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے تھے ان کی اپنی حکومت کے خلاف, نتانیاہو کے خلاف. ان کی جماعت کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, ان کا پچھلا صدر جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ کرپشن کے کیس ثابت ہو گیا اس کے اوپر. تو اکنامیکلی پہلے ہی وہ بہت کمزور ہے اسرائیل, اس کے اوپر جب حملہ ہوا تو $10 بلین کا اور نقصان ہو گیا. تو یہ جنگ صرف آپ یہ نہ سمجھے کہ فوجی جنگ ہے, اقتصادی جنگ ہے. دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا, کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ایک مہنگا کھیل ہے. جنگ ایک بہت مہنگا کھیل ہے. ہم 17 روزہ جنگ انڈیا سے لڑ چکے ہیں 1965 میں, ترقی کے دور میں 17 سال پیچھے چلے گئے. وہ ہم نے جنگ لڑی تھی 17 روزہ جنگ, بہت مہنگا کھیل ہے جنگ. دنیا کی قومیں ہمت نہیں کرتی جنگ کرنے کی. وہی جنگ کرے گا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو, پیسہ ہو. تو اگر اسرائیل طاقتور ہوگا اکنامیکلی تو اور لڑے گا وہ, اکنامیکلی کمزور ہوگا تو اس کی ہمت نہیں ہوگی. تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ اقتصادی محاذ پر ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ کریں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے, بھائی اقتصادی محاذ ہے, ایک جنگ ہے. اس جنگ میں آپ کو دشمن کا اور اس کے ساتھیوں کا بائیک آؤٹ کر کے اس کو اقتصادی طور پر نقصان پہنچانا ہے. یہ کمپنیاں بند نہیں ہو جائیں گی, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بلینز آف ڈالر کا ان کے انویسٹمنٹ ہے. ہمارے بائیک آؤٹ کرنے سے یہ بند نہیں ہوں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, ہمارے پاکستانی بھی تو لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ بے فکر رہے ہیں, بے روزگار نہیں ہوں گے وہ, لیکن ان کو ایک جھٹکا لگے گا اور وہ لگ رہا ہے, ان کو احساس ہوگا. ایسی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ بائیک آؤٹ ہوا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے یہ ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں, پاکستانی نہیں کر رہے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے, عرب بھی کر رہے ہیں. یورپ اور امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی میڈ ان اسرائیل اور اس کے جو الائڈ ہیں ان کے پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کر, یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اگر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو اتنا ڈسکاؤنٹ ایک دم آنا کیوں شروع ہو گیا؟ آپ دیکھیں جا کے چیزوں کے اندر ایک دم ڈسکاؤنٹ آنا شروع ہو گیا. مختلف طرح کی آفریں کیوں آ رہی ہیں, یہ لو تو یہ فری. وہ بھی تو دیکھیں 20-20 لاکھ کے جو میرے مارکیٹنگ مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اپنی نوکری بچانا ہے. وہ بھی کوئی آئیڈیا لے لے کے آئیں گے کمپنی کو کرائسس سے بچانے کے لیے. لیکن کرائسس میں جا رہے ہیں نا, وہ کرائسس میں جا رہے ہیں. تو یہ جنگ ہے, ایک مقابلہ ہے. اس مقابلے کے اندر دشمن کو اقتصادی طور پر بھی نقصان پہنچانا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ہم بھی اس کو نقصان اقتصادی طور پر پہنچائیں, تاکہ دشمن کمزور ہو, ہر اعتبار سے کمزور ہو. ذرا فوجی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے, سیاسی اعتبار سے کمزور ہو, اقتصادی اعتبار سے بھی کمزور ہونا چاہیے. یہ مختلف طرح کے محاذ ہیں. پروپیگنڈا کا محاذ ہے, ایک بہت بڑا محاذ پروپیگنڈا. جنگ میں پروپیگنڈا بہت اہم ہوتا ہے. جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ چند مقامات جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے, ان میں سے ایک میدان جنگ ہے. جنگ میں دشمن کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نہیں, آپ دشمن کو صحیح صحیح بتا دیں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں, تمہارے پاس اتنے لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے, ہمارے پاس. دشمن فوراً کیلکولیٹ کر لے, پھر اسی حساب سے اٹیک کر دے. نہیں, دشمن کو دھوکے میں رکھنا, اس کے لیے کہ جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. دیکھ پروپیگنڈا وار ہے, یہ جنگ صرف میدان میں نہیں ہو رہی ہے, مختلف محاذوں پہ ہو رہی ہے. یہ پروپیگنڈا میڈیا کے اندر ہو رہا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا وہ جن ہے جو بوتل سے باہر نکل گیا ہے, اب دوبارہ واپس نہیں جائے گا یہ بوتل کے اندر. اب آپ کو اس کو مینج کرنا ہے کہ کس طرح لے کے چلنا ہے, کس طرح آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا تک پہنچانا ہے. ایک جنگ ہے, یہ مجاہدین ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کس طرح آپ کی بات جا سکتی ہے. یہ بڑے بڑے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہودیوں کے صہیونیوں کے قبضے میں, وہ جس طرح چاہتے ہیں خبریں لگواتے ہیں, وہ جس طرح چاہتے ہیں فوٹو ریلیز کرتے ہیں, اور وہی فوٹو آپ کے اخبارات میں, آپ کے میڈیا میں آتا ہے. جس طرح کے ویڈیو چاہتے ہیں اس طرح کے ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. وہ جو اصل جو طاقت اور قوت ہے میڈیا کی, وہ تو ان کے پاس ہے, لیکن جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے ہم اس کو استعمال کریں, ہم اپنی بات پہنچائیں دنیا تک, تاکہ جس طرح ان کا پوائنٹ آف ویو دنیا کے پاس جا رہا ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی دنیا پہ جائے. تو یہ مقابلہ ہے, تفریح نہیں ہے, یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. ایک ماہ سے جنگ ہے یہ. رہبر معظم نے کہا مجاہدین ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو میڈیا ہے, یہ جو پروپیگنڈا وار ہے, یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اس سے جو ہے وہ حق باطل ہو جاتا ہے, باطل حق ہو جاتا ہے. کیسے شام میں امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہوا تھا نا, تو پروپیگنڈے کے ذریعے کس طرح اس نے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا, علی علیہ السلام کے مقابلے پہ لشکر لے کر آ گئے. تو بڑا پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے. آج یہ پروپیگنڈے کی سارے ٹولز, ساری مشینری وہ یہودیوں کے پاس. لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کا رول ہو سکتا ہے, خاص طور پر نوجوان اس میں بہت ایکٹیو ہیں. آپ دیکھیں کس طرح ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ٹویٹر کا ٹرینڈ چلتا ہے. اب پوری دنیا کے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مجاہدین ہیں, وہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں اور ود ان این آور, ایک گھنٹے کے اندر اس کو مثلاً ٹاپ ٹین میں لے جاتے ہیں, ڈیڑھ گھنٹے میں, دو گھنٹے میں ٹاپ تھری میں لے جاتے ہیں, یا مثلاً ٹاپ موسٹ پہ لے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اب کوئی کہے گا اس سے کیا حاصل ہے, آپ ٹاپ ٹین میں چلے یا ٹاپ تھری میں چلے. یہ جو ٹرینڈ ہے نا, یہ نیوز بنتی ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر بنتی ہے کہ آج کا ٹاپ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نظر سے وہ چیز گزرتی ہے. اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے پوری, تاکہ سب لوگ ایک ایسے ٹرینڈ کو لانچ کریں اور ایک وقت میں پوری دنیا سے کریں, تاکہ ایک دم وہ ٹاپ کی طرف جائے. تو یہ سب مقابلے ہیں, جنگ کے میدان ہیں. اور یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, یہ ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے, کس طرح وہ اپنی خدمات کس کس محاذ کے اوپر دے سکتے ہیں. تو جو اس محاذ پہ کام کر سکتے اس محاذ پہ کام کریں. دیکھیں ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے, ہماری سرحدیں فلسطین سے تو ملتی نہیں ہیں. جن کی ملتی ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں, ان کے بارڈر نہیں کھل رہے ہیں. تو جس محاذ کے اوپر ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, اپنی خدمات دے سکتے ہیں, وہ دینا چاہیے. آخری بات, ایک نفسیاتی مقابلہ بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل وار, جو بعض اوقات فزیکل وار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ نے نفسیاتی جنگ کے اندر اپنے دشمن کو پچھاڑ دیا, نفسیاتی طور پر اس کو شکست خوردہ بنا دیا, وہ میدان جنگ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, وہ میدان جنگ میں بھی کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ جو جنگ ہوتی ہے, یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. آپ یقین کریں, اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, کیونکہ آج تک سالہ سال سے جو اسرائیل کا ایک امیج بلڈ کیا گیا تھا پوری دنیا پر, مسلمانوں پر, فلسطینیوں پر, وہ پورا امیج جو ہے وہ خاک میں مل گیا. یہ خیال تھا, یہ تصور تھا کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے, اسرائیل ناقابل شکست ہے, اسرائیل کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے تو امریکہ کھڑا ہوا ہے نا. یہ ہوا تھا. حزب اللہ نے 33 روزہ 34 روزہ جنگ میں اس غبارے سے ہوا نکال دی کہ اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. خیر حسن نصر اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا اور ابھی آخری تقریر میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے, مکڑی کے جالے سے. سورہ عنکبوت میں کہا گیا نا ان اوہن البیوت, سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے, مکڑی کا جالا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس سے بھی کمزور ہے اسرائیل. لیکن شاید اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اسرائیل تو بہت طاقتور ہے. 34 روزہ جنگ میں انہوں نے بتا دیا اسرائیل کمزور ہے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. پھر اس کے بعد حماس نے ہمت کی, 6 روزہ جنگ کے اندر حماس نے بھی دانتوں چنے چبا دیے اور اسرائیل اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا. یعنی آپ سوچے نا کہ غزہ تو ایک چھوٹا سی پٹی ہے, تھوڑا سا علاقہ ہے, اس چھوٹے سے علاقے کو اسرائیل اب تک کیوں نہیں فتح کر سکا؟ اسرائیل اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے, ایک دم ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے اور اب تک تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا, لیکن اب تک کیوں نہیں کر سکا؟ کوئی رکاوٹ ہے نا, کوئی ایسی چیز ہے؟ تو نفسیاتی طور پر وہ دباؤ میں, کیونکہ وہ حزب اللہ کی طاقت کو ختم نہیں کر سکا, وہ حماس کی طاقت کو ختم نہیں کر سکا, ان کی جو کیپیبلٹی ہے اٹیک کرنے کی اس کو ختم نہیں کر سکا. تو یہ کسی ایسی طاقت کے لیے جس کا آج تک ایک ہوا ہو, جیسے محلے کا ایک بہت بڑا بدماش ہے فرض کریں, پورا محلہ اس سے ڈرتا ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس خوف سے کہ یہ بہت ہی بدماش آدمی ہے, اور کوئی چوراہے میں اس کو ایک تھپڑا مار دے اور وہ کچھ نہ کر سکے, وہ کچھ نہ کر سکے, تو سمجھ لیں کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی, سارا بھرم جو ہے اس کا وہ خاک میں مل جائے گا. تو یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہو گیا کہ آج تک جو اس کا ہوا تھا, آئرن ڈوم, کہیں سے بھی راکٹ میزائل جو کچھ آئے گا وہ آسمان پہ ہی تباہ ہو جائے گا, زمین پہ آئے گا ہی نہیں. امریکہ نے ایسا اس کو ایسی ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی, پتا چلا آئرن ڈوم جو ہے وہ روک ہی نہیں سکا. حزب اللہ کے میزائل کو نہیں روک پایا, حماس کے میزائل کو نہیں روک پایا. روکے اس نے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں روکا, لیکن روکنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے 5,000 میزائل فائر کیے تو 5,000 میں سے فرض کریں 100 بھی چلے گئے. اسرائیل کے اوپر 100 میزائل گر جانا, ایک بھی اگر گر گیا فرض کریں, تو ٹیکنالوجی فیل ہو گئی نا آپ کی. اتنا جو ٹیکنالوجی کا ہوا تھا, ہمارے بھی کچھ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے تھے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسرائیل ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے. جو آرگومنٹ دیتے تھے وہ آپ نے سنا ہو ممکن ہے, ٹی وی پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا, آرٹیکلس بھی لکھے لوگوں نے کہ اسرائیل ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے. اب پتہ چل گیا کتنا ایڈوانس ہے, سامنے آ گیا کہ جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے, اس کا آپ دیکھ لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی کار میں ایک بہت مہنگا سا کوئی سیکیورٹی سسٹم لگایا, 3 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ نے اپنی کار کے اندر ایک سیکیورٹی سسٹم لگایا اور وہ کار چوری ہو گئی, وہ کار چوری ہو گئی, آپ کے ٹریکر نے کام ہی نہیں کیا, نہ گاڑی بند ہوئی نہ ٹریس ہو سکی کہ کہاں گاڑی کھڑی ہے, اور یہاں سے لے کے گاڑی یہاں سے بلوچستان وہاں سے افغانستان چلی گئی. تو آپ کمپنی سے جا کے کہیں گے نا بھائی آپ کے 3 لاکھ روپے کا سسٹم میں جو لیا تھا کس لیے لیا تھا؟ اسی چیز کے لیے لیا تھا نا کہ میری گاڑی نہیں اٹھے گی. اگر گاڑی اٹھ گئی, چوری ہو گئی, شہر سے نکل گئی, ملک سے نکل گئی, تو بند کریں آپ اپنی دکان, یہ پھر کیا فائدہ؟ اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا, وہ جو اتنی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کا اتنا شورتا ہوا تھا وہ سارے غبارے سے ہوا نکل گیا. پر چلے وہ ساری ٹیکنالوجی مانگے تانگے کی تھی, امریکہ نے اس کو دی ہوئی تھی, امریکہ نے بھی فری میں نہیں دی, پیسے لے کے دیے تھے. لیکن اسرائیل کی ٹیکنالوجی فیل ہونے کا مطلب امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہونا ہے. اسرائیل تو وہ طوطا ہے جس میں جن کی جان ہوتی ہے, یعنی کہانیوں میں ہوتا ہے جن ہوتا ہے, اس کی جان جو ہے وہ طوطے کے اندر ہوتی ہے. تو اسرائیل وہ طوطا ہے جس کے اندر اس جن کی جان ہے, جس کو امریکہ کہتے ہیں. تو اسرائیل کی ٹیکنالوجی فیل ہونے کا مطلب امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو رہی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں اس سے اسرائیل اور اسرائیل کی وجہ سے امریکہ بہت ڈپریسڈ ہیں, پریشان ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا نتانیاہو. جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا وہ. تو ایک نفسیاتی جنگ ہے, صرف فوجی جنگ نہیں ہے میدان کے اندر, مختلف طرح کے محاذ ہیں. اس میں ہمیں بھی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی اپنی ہمت کو باقی رکھنا چاہیے, ہمیں بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان مجاہدین کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. وہ جو اپنی جان قربان کر رہے ہیں, وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں, وہ جو مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. مسلمان حکمران ہو یا نہ ہو, کم از کم مسلمان عوام ہمارے ساتھ ہیں. حکمران تو آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ, کم از کم مسلمان دنیا کے عوام ہمارے ساتھ. یہ احساس, اس سے حوصلہ بڑھے گا ان کا, اس سے وہ آگے بڑھیں گے اور مقابلہ کریں گے, یہی ان کی کامیابی. تو بہت سارے محاذ ہیں, ہر محاذ پہ یہ جنگ ہو رہی ہے. اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرما, امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل و خوار فرما, جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے مقابلے پہ ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار آوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.